تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دو صحابی رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان فرمایا گیا لکل عامل شرۃ ولکل شرۃ فترہ فمن کانت فترته الی سنتی فقد اهتدی. یہ ایک بڑی اصولی ہدایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. فرمایا کہ ہر شخص جو بھی عمل کرتا ہے، اور عمل سے مراد ہے نیک عمل، عبادتیں مثلا نوافل، جو بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے تو ابتدا میں اس عمل کے اندر اس کو جوش ہوتا ہے، تیزی ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، جوش و خروش، ذوق شوق. اور فرمایا کہ ہر جوش و خروش کا انجام بالآخر ہوتا ہے سکون پر، کہ وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، وہ جوش باقی نہیں رہتا. تو جس شخص کا سکون یعنی جوش کا ٹھنڈا پڑ جانا وہ آخر میں میری سنت کی طرف ہو، جوش ٹھنڈا پڑنے کے بعد اتنا کام کرتا رہے جو میری سنت کے مطابق ہے، تو وہ ہدایت پر رہے گا، وہ ہدایت یافتہ رہے گا. اس ارشاد میں رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حقائق بیان فرمائے، متعدد حقائق اس سے معلوم ہوئے. پہلی بات تو اس حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی کہ ہر وہ شخص جب کوئی شخص ہر وہ شخص جو کبھی دین کی طرف آتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی فکر کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، تو شروع میں اس کو جوش ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کر لوں، اور اس جوش و خروش کے عالم میں وہ کام کرتا ہے تو اس میں اس کو ایک لذت بھی محسوس ہوتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، دل لگتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک کیف آتا ہے، سرور ملتا ہے، یہ کیفیات بھی اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں. لیکن جیسے دنیا کے ہر جوش کا قاعدہ ہے کہ ہر جوش ابتدا میں ہوتا ہے پھر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اسی طرح بسا اوقات یہ جوش و خروش جو عبادات کی طرف ہوا، نوافل کی طرف ہوا، یہ بھی کسی وقت بعض اوقات ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے. یعنی اب وہ ذوق و شوق جیسے پہلے تھا وہ باقی نہیں رہا، جو لطف پہلے آیا کرتا تھا وہ اب نہیں آ رہا، جو سرور پہلے محسوس ہوتا تھا اب محسوس نہیں ہو رہا. تو فرما دیا کہ اس سے گھبرانے کی بات نہیں، اس سے پریشان ہونے کا کی کوئی وجہ نہیں، یہ جو ذوق شوق میں بظاہر کمی معلوم ہوئی یا لطف آنے میں کمی معلوم ہوئی, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, اس واسطے کہ یہ انسان کی طبیعت کا مقتضا ہے. ایک طبیعی بات, کبھی جوش آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا, کبھی کیفیت ہو رہی ہے کبھی نہیں ہو رہی. دیکھو جو لوگ پہلی بار حضور بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں, ساری زندگی میں پہلی بار حاضری ہوئی, تو اس وقت جو جوش و خروش ہوگا, اس وقت دل کی جو کیفیت ہوگی, اس وقت جو لطف آئے گا, اس وقت جو گریہ تاری ہوگا, اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کی کیفیت ہوگی, وہ بڑی عظیم ہے. پھر گئے تو شاید اتنی نہ ہو, پھر گئے شاید اتنی نہ رہے, بار بار جانے آنے سے وہ اس جوش و خروش میں جو پہلے دن تھا فرق آ گیا. اب بعض اوقات آدمی یہ سوچنے سے لگتا ہے کہ بھئی وہ وقت جو تھا جس میں یہ کیفیات میرے اوپر طاری ہو رہی تھیں, ذوق و شوق تھا, دنیا اور مافیا سے بے خبر تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تھا اور لطف تھا اور سرور تھا اور کیف تھا, اب وہ بات رہی نہیں, تو شاید میں کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام سے گر گیا, پریشان ہو جاتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حدیث میں تسلی دے دی کہ اس جوش کے ٹھنڈا ہو جانے یا لطف اور سرور کے حاصل ہونے کے اوپر کوئی دار و مدار نہیں, بلکہ اگر نہیں ہو رہا تو اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں, اصل مقصود یہ لطف اور سرور ہے ہی نہیں, یہ مزہ لینا مقصود نہیں, مقصود بتاتے خود عمل ہے. عمل کی توفیق جب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں تو بس شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا, چاہے وہ پہلی جیسی کیفیت نہ رہے, اور یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. اسی واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو اس حدیث کے راوی ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے قسم کے صحابی تھے, یعنی ابو ہریرہ کی کنیت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی, بلی پالی ہوئی تھی چھوٹی سی, تو اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابو ہریرہ رکھ دیا تھا, جس کے معنی بلی والا. تو یہ محبت اور پیار کا لفظ تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رکھ دیا تھا, بڑے چہیتے صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہوئے تو مسلمان 7 ہجری میں, یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3.5-4 سال پہلے, اور صرف 3.5-4 سال کی مدت ان کو ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں, لیکن اس مدت کے اندر انہوں نے 5,364 احادیث روایت کی ہیں, طرح انہوں نے وجہ اس کی ہے کہ جو مدت ملی تو بس آ کے پڑھ رہے تھے در پر, صبح شام لگے لپٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے یہ کام کیسے کیا, یہ کام کیسے کیا, کس طرح آپ اٹھے, کس طرح آپ چلے, کس طرح لوگوں سے بات چیت کی, کیا آپ نے خطبہ دیا, کیا آپ نے ارشاد فرمایا, بس دن رات اسی کام میں لگے رہتے. تو چونکہ اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, اس واسطے ہر وقت لگے لپٹے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ زرنی ربن تزدد حبا, کہ بھائی یہ تم ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے ہو, ایسا نہ کرو, ایک دن چھوڑ کر مجھ سے ملا کرو تاکہ تمہاری محبت میں اور اضافہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی سے فرما رہے ہیں کہ اگر ہر وقت لگے لپتے رہو گے تو شاید محبت اتنی باقی نہ رہے جتنی تھوڑے تھوڑے وقفے سے ملنے میں ہو سکتی ہے. یہ انسان کی نفسیات ہے, انسان کی طبیعت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے زیادہ بڑی عبادت اس دور میں تصور نہیں ہو سکتی, لیکن آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا وقفہ دے کر مجھ سے ملو, وقفہ دے کر میری زیارت کرو تاکہ تمہارے محبت میں مزید اضافہ ہو. تو یہ انسان کی طبیعت ہے کہ کسی وقت جوش و خروش ہے, کسی وقت نہیں ہے, کسی وقت کوئی سرور و کیف کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے, کسی وقت نہیں ہو رہی. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, انسان کے اختیار سے باہر. اگر کسی وقت میں نماز کے اندر مزہ آ رہا ہے، لذت محسوس ہو رہی ہے، خضوع خشوع کے ساتھ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر کیا سرور حاصل ہو رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن اگر کسی وقت وہ کیف سرور جاتا رہے، پڑھ رہا ہے نماز لیکن اس طرح کا مزہ نہیں آ رہا جیسا کہ پہلے آیا تھا کسی وقت، تو اس کی وجہ سے بعض لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ بھائی میں تو اصلاح کے قابل ہی نہیں رہا اور میری حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی اور وہ حالت باقی نہ رہی جو پہلے تھی، اس سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کی تسلی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیفیات مقصود نہیں. ارے نماز اس لیے تھوڑی پڑھی جا رہی ہے کہ اس میں مزہ آئے گا، نماز مزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں، نماز تو اپنے بندگی کے لیے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھی ہے کہ دل چاہے یا نہ چاہے، چاہے دل پر شام گزر رہا ہو، دل پر قیامت گزر رہی ہو، مگر آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے. اب تمہیں اس میں سرور آیا کہ نہیں آیا، لطف آیا کہ نہیں آیا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انشاءاللہ قبولیت میں کوئی فرق نہیں آتا. بلکہ جس شخص کو نماز میں بڑا سرور آ رہا ہے، بڑا سرور آ رہا ہے اور لطف آ رہا ہے، تو وہاں ذرا سا شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے یہ سرور کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. اور جس کو سرور نہیں، اس کے اوپر شاخ گزر رہی ہے لیکن پڑھ رہا ہے، لگا ہوا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ قبولیت کا درجہ حاصل کر جائے کہ باوجود اس کے کس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، باوجود اس سے اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن میرے حکم کے آگے سر جھکا کر یہ حاضر ہو گیا. میرے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے دو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دیکھو میں تمہارے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کرتا ہوں، بتاؤ کس کے عمل میں روحانیت زیادہ ہے، روحانیت کس کے عمل میں زیادہ ہے. دو آدمیوں کا ذکر کرتا ہوں، کہتے ہیں ایک آدمی ہے جو ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے، اپنی زندگی کی سارا کام کر کے فارغ ہو گیا، فارغ البال ہے، خوشحال ہے، کھانے کو پیسے میسر ہیں، اولاد برسر روزگار ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور ریٹائرڈ زندگی ہے، کوئی مشغلہ بھی نہیں. اس ریٹائرڈ زندگی میں اس کا معمول یہ ہے کہ ادھر اس نے اذان کی آواز سنی، بلکہ اذان سے بھی پہلے وہ گھر سے نکل گیا وضو کر، اور اذان کی آواز سنتے ہی گھر سے نکلا، جا کر مسجد میں پہنچا، تحیت الوضو پڑھی، تحیت المسجد پڑھی، سنتیں پڑھی، صف اول میں بیٹھا اور بیٹھ کر انتظار کرتا رہا نماز کا. جب نماز کا وقت آیا تو بڑے خضوع خشوع سے نماز پڑھی، اور اس میں اس خضوع خشوع کی نماز میں اس کو چونکہ اور کوئی دھندا نہیں، لہذا خیالات کی بھی کوئی بھرمار نہیں، خیالات بھی کچھ زیادہ نہیں آ رہے، پورا دل لگا کے نماز پڑھ رہا ہے بڑے سرور کے ساتھ. اور نماز پڑھ کے اس نے اب اس کے حساب سے پھر سنتیں پڑھی، پھر نفلیں پڑھی اور دعائیں مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پھر نکل کے اپنے گھر گیا ان تمام انوار کو سمیٹ کر، نماز کے اور ذکر کے اور عبادت کے سارے انوار سمیٹ کر گھر گیا. ایک شخص تو وہ ہے. ایک دوسرا شخص ہے جو بیوی بچے والا ہے اور اس کو پیٹ پالنے کے لیے روزی کمانے کی ضرورت ہے، ٹھیلا لگایا ہوا ہے اس نے، اور اس ٹھیلے کے اوپر وہ آوازیں لگا لگا کر سامان بیچتا ہے اور بیچ رہا ہے کھڑا ہوا. اذان ہو گئی مگر گاہک موجود ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے، کسی کو لے رہا ہے، یہاں تک کہ عین جب نماز کا وقت آنے لگا، مسجد میں حاضری کا، جماعت کھڑی ہونے لگی، تو اس وقت کو فکر ہوئی کہ جماعت میں جانا ہے، اب جو ایک گاہک کوئی چیز مانگ رہے ہیں، مگر اس نے سوچا کہ نہیں نماز کا وقت ہو گیا، اور اس نے ٹھیلے پر کسی طرح اس کے کپڑا ڈالا اور اس کو کہیں کنارے لگایا، اور لگا کر اور پھر بھاگ دوڑ کر کے مسجد میں پہنچا, جلدی جلدی وضو کیا اور وضو کر کے کسی طرح جماعت میں جا کے شامل ہو گیا. تو ٹھیلا چھوڑ کر آیا ہے, دماغ کبھی ٹھیلے کی طرف جاتا ہے, کبھی سڑے ہوئے گاہک کی طرف جاتا ہے, کبھی وہ اس کے جو ضروریات ہیں ان کی طرف جاتا ہے, لیکن آ کے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر کر کے, اور کھڑا ہو کر اس نے امام کے ساتھ رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد سنتیں پڑھی, اور سنتیں پڑھ کے اگر نفلوں کا موقع ہے تو پڑھی, نہیں تو نفل بھی چھوڑ دی اور سنتیں پڑھ کے اور چلا گیا. جلدی جا کر پھر ٹھیلا لے کے کھڑا ہو گیا. فرمایا بتاؤ یہ دو آدمی ہیں, ان دو آدمیوں میں سے کس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟ یہ جو آدمی ہے ٹھیلے والا, اسے نماز پڑھ تو نہیں لیکن دل کہیں, دماغ کہیں, خیالات کہیں, اور وہ پہلے والا جو آدمی ہے اس کا دل سیدھا قبلے کی طرف لگا ہوا ہے, دماغ لگا ہوا ہے, دوسرے رستے خیالات نہیں آ رہے, نصیب ہے کہ مزہ بہت آیا اس کو نماز میں. بتاؤ ان میں سے روحانیت کس میں زیادہ ہے؟ بظاہر یوں لگتا ہے کہ پہلے آدمی نے جس اہتمام کے ساتھ اذان کے وقت گھر سے نکلا, جس طرح اس نے تحیید الوضو کی, جس طرح اس نے تحیید المسجد پڑھی, جس طرح اس نے سب سے اول میں جانے کا اہتمام کیا, وہ اس کی روحانیت بڑی ہوئی ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو مزہ اس کو آ رہا ہے, یہ خوب سمجھ لو, اس میں نفسانی مزہ شامل ہے بخلاف اس دوسرے آدمی کے. تو اس کو مزہ ہوگا تو کچھ نہیں آیا, لیکن اس نے نماز پڑھی اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک گیا, تو کچھ بعید نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عطا کرنے کا مرحلہ آئے تو یہ ٹھیلے والا آگے بڑھ گیا. اس واسطے کہ اس کو کچھ اور فکر نہیں تھی, نہ کھانے کی نہ کمانے کی, اور اس کے پاس وقت خالی تھا, اس نے اس کام میں لگا دیا, اور اس بیچارے کے ساتھ ہزار فکریں لگی ہوئی ہیں. یہ کسی طرح اپنے کاموں کو مؤخر کر کے پہنچا اور پہنچ کر اس نے نماز پڑھی, تو اس کی روحانیت میں اس کی روحانیت بڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں روحانیت بڑی ہوئی ہے, اس کے عمل کی روحانیت بڑی ہوئی ہے. لوگ روحانیت کا مطلب ہی پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں آج کل. روحانی علاج بہت مشہور ہے لوگوں میں, وہ تعویذ گنڈے کا نام روحانی علاج ہو گیا. تو روحانیت حقیقت میں فرمایا کہ یہ ہے کہ آدمی ساری روحانیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی مطالبہ آ جائے, اس مطالبے کو آدمی پورا کرے, چاہے زبردستی کرنی پڑے, چاہے دل لگا کر کرے, چاہے بے دلی سے کرے, لیکن مطالبہ پورا کر دے, بس یہ ہے روحانیت. خوب سمجھ, جب مطالبہ پورا کر دیا, عمل کر لیا, تو یہ روحانیت کا کام تم کر گزرے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرو. مزہ آیا نہیں آیا تو یہ اس سے کوئی بحث نہیں, آ گیا اللہ کی عطا ہے, شکر ادا کرو اس پر بھی, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ تم کو عبادت بھی کرا دی تمہیں, اور عبادت کو تمہارے لیے لذت بھی دے کا سبب بھی بنا دیا, یہ ان کی عطا ہے. لیکن اگر لذت ساری عمر نہ آئے عبادت میں, تو یاد رکھو عبادت میں حبہ برابر نقص نہیں آتا, حبہ برابر نقص نہیں آتا. اگر عبادت سنت کے مطابق ادا ہو رہی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا ہو رہی ہے, مزہ نہیں آ رہا, تو کچھ ایک حبہ نقص واقع نہیں ہوتا, ایک حبہ کمی نہیں آتی اس میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقبول ہے اگر سنت کے مطابق ہے. یہ کیفیات جو ہے نا, یہ سب آنی جانی چیز ہے, کبھی آ رہی ہیں کبھی جا رہی ہیں, ان کی فکر میں پڑھنا ہی نہیں. لوگوں نے آج نام رکھ لیا روحانیت اور تصوف اور طریق, نام رکھ لیا ان کیفیات کا, کہ صاحب فلاں شخص سے مجلس میں جاؤ تو وہاں سے دل اچھلتا ہے, اور وہاں سے دل میں سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے, یا فلاں کے مجلس میں جاؤ تو جناب وہاں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی زیارت ہو جاتی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا روحانیت سے یاد رکھو کوئی تعلق نہیں. یہ کش قسم کے جو معاملات ہیں, یہ اگر بزرگوں کو ہو سکتے ہیں تو اللہ بچائے فاسق فاجر لوگوں کو بھی ہو جاتے ہیں, بدعات میں مبتلا لوگوں کو بھی ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ کافروں کو بھی ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر کوئی دار و مدار فضیلت کا نہیں. دار و مدار فضیلت کا جو کچھ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس سنت کی طرف کیوں فکر کرو کہ وہ سنت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. یہ کیفیات یہ مزہ مقصود نہیں. اللہ عبادت کے کیا معنی؟ عبادت کے معنی ہے بندگی, اللہ کا بندہ بننا. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام. اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ جو آقا کہے وہ کرے, چاہے وہ کام سخت معلوم ہو یا ہلکا معلوم ہو, اس کام میں مزہ آئے کہ نہ آئے وہ کام کرنا. تو اس لیے مزہ تو عبادت کے معنی میں داخل ہی نہیں. اللہ میں نے عبادت کو مزے کے لیے نہیں بنایا, مزے کے لیے اور چیزیں بنائی ہیں. ہمارے حضرت حاکم علماء قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے لوگ آ کے کہا کہتے تھے کہ حضرت میں نماز میں مزہ ہی نہیں آتا, تو حضرت مختلف جواب دیا کرتے تھے. بعض وقت فرمایا بھائی مزہ تو کھانے پینے کی چیزوں میں آتا ہے, عبادت جو ہے یہ کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں کہ اس میں تمہیں پلاؤ بریانی کا مزہ آئے گا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے, اس لیے مزہ آنا کوئی شرط نہیں. ہاں اگر تمہارا قدم سیدھے راستے پر ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے, بس یہ ہے مطلوب اور مقصود ساری زندگی کا حاصل. اور اسی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ جوش و خروش اگر جا کر میری سنت پر ختم ہو جائے تو سمجھو ہدایت کے راستے پر. بہت سے لوگ ہوتے ہیں صاحب جو پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف گئے تھے بڑا رونا آیا تھا, اب جاتے ہیں تو رونا ہی نہیں آتا, پریشان ہوتے ہیں. رونا آیا تھا یا نہیں آیا؟ پہلی مرتبہ بھی نہ آئے, کسی کو پہلی مرتبہ بھی نہیں آتا. تو رونا آنا یا نہ آنا یہ مقصود ہی نہیں, مقصود یہ ہے کہ اس در پر حاضری ہو جائے. اس در پر کھڑا ہو کر انسان اللہ جل جلالہ کو پکار لے, رونا آئے کہ نہ آئے, کیف اور سرور محسوس ہو کہ نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ بتا کیوں؟ اس لیے کہ ساری کیفیات یہ غیر اختیاری, انسان کے اختیار سے باہر. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایسے کام کا انسان کو مکلف نہیں کیا جو اس کے اختیار سے باہر ہو. اعمال اختیار میں ہے, ہاں اعمال نہ چھوٹیں, چاہے دل چاہے کہ نہ چاہے, مزہ آئے کہ نہ آئے, جو اعمال صالحہ اعمال خیر کے ہیں وہ کیے جائے انسان, بس انشاءاللہ کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انشاءاللہ کامیاب ہے. اب یہ کہنا کہ صاحب یہ پتہ چل جائے کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کمال یہ ہے کہ جب آدمی کرتے کرتے اس درجہ پہنچ جائے کہ استغراق ہونے لگے, کسی اور کا خیال ہی نہ آئے, اور آدمی دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جائے. جیسے بزرگوں کے حالات میں پڑھ رہے ہیں, بعض اوقات صبح نماز پڑھتے تھے تو اس طرح پڑھتے تھے. تو بھائی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما دیں ان کی نعمت, شکر ادا کرو اس کا, لیکن اگر نہیں تو اس کی وجہ سے عمل مت چھوڑو اور عمل کو ناقص اور بیکار مت سمجھو. وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا عمل ہے, ان کی توفیق سے ہوا ہے, اس کی ناقدری مت کرو, اس کا شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت. دیکھو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن بڑے پریشان حالت میں پہنچے اور تقریباً چیختے ہوئے کہ یا رسول اللہ نافق حنظلہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا, یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا بھائی کیوں کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ منافق اس لیے ہو گیا کہ جب تک آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جنت آنکھوں سے نظر آتی ہے, جہنم آنکھوں سے نظر آتی ہے, یعنی آخرت کا استحضار ہمارے دل میں قوی ہوتا ہے, آخرت کا دھیان رہتا ہے اور آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے, فکر آخرت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی بے رغبتی ہوتی ہے, آخرت کی طرف رغبت بڑھتی ہے. لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں بیوی بچوں سے ملتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی آخرت کے استحضار کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے, اور اسی کو نفاق کہتے ہیں. ایک آدمی کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور, یہ ہم اس لیے مجھے اندیشہ آیا کہ میں منافق ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, تسلی دی, فرمایا کہ نہیں یہ نفاق واقف نہیں ہے. فرمایا یا حنزلہ ساعتن فساع, اے حنزلہ یہ وقت وقت کی بات ہے. کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کو استحضار اور استغراق ہو گیا, اور کوئی وقت ایسا ہے جس میں استحضار نہ رہا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس یہ دیکھو راستہ سیدھا ہے کہ نہیں, عمل سیدھا ہے کہ نہیں, سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. بر صراط مستقیم ہے کہ کرے کسے گمراہ نہیں. جو صراط مستقیم پر جا رہا ہے تو وہ کبھی گمراہ نہیں, چاہے جا رہا ہے مزے مزے میں, مزے لے لے کر جا رہا ہے, چاہے روتے ہوئے جا رہا ہے, چاہے ہنستے ہوئے جا رہا ہے, چاہے تھک تھک کے جا رہا ہے, لیکن جا رہا ہے صراط مستقیم پر. تو بر صراط مستقیم ہے کہ کرے کسے گمراہ نہیں. تو فرمایا یہ جو حدیث ہے اس کا پہلا سبق تو یہ ملا کہ کیفیات کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے. مل جائے نعمت, نہ ملے پریشانی کی کوئی بات نہیں, لیکن عمل کی فکر کرنی چاہیے کہ عمل درست ہو اور سنت کے مطابق. کیفیات کے بجائے یہ بڑا زبردست علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی حقیقت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دن رات اس میں لوگ مبتلا رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, اور پریشانی کی وجہ سے عمل میں فرق آ جاتا ہے بابا کا, کہ جب یہ مل نہیں رہا کیونکہ مخصوص بنا لیا کیفیات کو اور وہ کیفیات حاصل نہیں ہو رہی, تو بابا کا شیطان اس کے نتیجے میں عمل چھڑوا دیتا ہے, چھڑوا دیتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے مثنوی میں, کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے تاجد پڑھا کرتے تھے ہمیشہ, ساری عمر ہو گئی تھی پڑھتے پڑھتے. ایک مرتبہ تاجد کے لیے جو اٹھے تو آسمان سے آواز آئی گویا اللہ جل جلالہ کی طرف, کہ تیرا نہ وضو قبول ہے, نہ تیری نماز قبول ہے, نہ تیری تہجد قبول ہے. صاف صاف اعلان کہ تیرا وضو قبول, نہ تیری نماز قبول, نہ تیرا تہجد قبول, کوئی عبادت یہ عبادت کو بول. سن لی آواز, پھر بھی وضو کیا, اور وضو کر کے پھر کھڑے ہو نماز کے, پھر آواز آئی تو پھر بھی نہیں چھوڑا, عمل کرتے رہے, تعجب پڑھتے رہے. تو کسی نے کہا کہ جب آپ کو صاف صاف کہہ دیا گیا کہ یہ نماز آپ کی قبول نہیں, نہ وضو قبول, نہ نماز قبول, نہ تہجد قبول, تو آپ کیوں خام خواہ اپنا لفظ ضائع کر رہے ہیں اور کیوں اپنے آپ کے اوپر مشقت اٹھا رہے ہیں؟ تو جواب میں فرمایا کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے تو اگرچہ یہ کہہ دیا گیا, لیکن اگر کوئی اور در ہو تو وہاں جاؤں, اگر کوئی اور دروازہ ہو تو اس کو کھٹکھٹاؤں جا کے, میرے پاس تو ایک ہی در ہے, وہ قبول کریں تو وہیں جانا ہے, نہ قبول کریں تو وہیں جانا ہے. قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے, وہ سجدہ جس کو کرے آستان سے نسبت, جس سجدے کو اس آستانے کے ساتھ نسبت ہو گئی, تو اب اور کوئی آستانہ ہو تو بتا دو وہاں چلا جا, وہ تو ہے نہیں کوئی اور آستانہ, لہٰذا وہ قبول کریں یا رد کریں مجھے جانا تو وہیں ہے, اسی جگہ پہ. بس یہ جواب ہی سننا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ, کہ میرا یہی امتحان تھا کہ آیا اس کے بعد عمل کو چھوڑ دیتا ہے یا قائم رہتا ہے.